الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود شروع ہوتی ہے, اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات ہیں, اس لیے سورۃ کا نام ہی سورۃ ہود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا, پھر اس کی طرف متوجہ رہو تم کو وقت مقرر تک خوشی اور آرام دے گا. مراد اس سے حیات طیبہ ہے, وہ جو آیت کریمہ ہے نا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں انہیں ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں, پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں, جو ایسے شخص کے لیے مخصوص ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف ہو. یعنی ایک تو ایمان کامل ہو, عقیدہ درست ہو, اور دوسرا اعمال سنت کے مطابق ہوں. عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جو سنت کے مطابق ہے, کیونکہ ساری صلاحیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں ہے. رول بیان میں ہے کہ مراد اس سے امن و راحت کی زندگی ہے, اور حدیث شریف میں دنیا سجن المومن, ایک حدیث شریف میں آیا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, اور دوسری حدیث مبارک میں ہے اشد الناس بلعان الامثل فالامثل, کے سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پہ آتی ہے, پھر اس کے بعد نیک لوگوں پر, پھر ان کی مثال جو ہے نیک لوگ ان پر. تو یہ اس کے منافی نہیں ہے, کیونکہ اس سے مراد امن من غیر اللہ ہے. یعنی آسودہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی شیطانی طاقت, کوئی طاغوتی طاقت, کوئی ایسا انسان جو شیطان بن گیا اسے ایزا نہیں پہنچا سکے گا. اللہ کی طرف سے جو مشقت آتی ہے وہ نیک لوگوں کے لیے یا تلافی مافات ہوتی ہے یا ترقی درجات ہوتی ہے. عند اللہ قرب کے بعد منازل ایسے ہیں جن کے لیے مشقت یا بیماری یا تنگی یا ترشی یا ترقی ضروری ہوتی ہے. جیسے شہادت پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے, اب جو راہ حق میں قتل ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے, تو یہ قتل کا فعل جو ہے یہ شہادت سے متعلق ہے, قتل ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے. اسی طرح بعض مقامات قرب ایسے ہیں جن کے ساتھ کچھ بیماریاں, کچھ تکلیفیں, کچھ ایسے حالات جن میں اللہ کثرت سے یاد آئے لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو نیک لوگوں پہ جو مشقت آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب ہوتی ہے. یا جو مقامات اللہ نے عطا کیے ہیں اسے ان کے مطابق اس کا مجاہدہ نہیں ہوتا, تو کچھ مشقت بھیج دی جاتی ہے تاکہ وہ تلافی مافات ہو جائے, یعنی جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے. تو یہ نہیں ہے کہ نیک لوگ بالکل بیمار نہیں ہوتے یا ان پر کوئی تنگی یا ترشی نہیں آتی, آتی ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اسے وہ اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح بدکار یا بے دین آدمی محسوس کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے, جبکہ بدکار آدمی یا غیر مومن سہولتیں پا کر بھی پریشان رہتا ہے, دولت پا کر بھی پریشان ہوتا ہے, اولاد اور دنیاوی نعمتیں بھی اس کے لیے پریشانی لاتی ہیں. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ترجمہ ہے کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی اللہ کے نہ ہو. اس میں ترغیب عظیم ہے توکل فی الرزق کی, اور روح میں ہے کہ اگر اسباب اس کو اعتقاد کے ساتھ اگر اسباب کو اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کرے کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے اور یہ اعتقاد نہ ہو کہ بدون اسباب کے رزق حاصل نہیں ہوتا تو یہ توکل کے منافی نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وسوق اور ارادہ قلب حق تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رزق کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے, اور وہ قادر ہے بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے. اسباب اختیار کرنا الگ سے عبادت ہے. ہمارے اسباب کا ہم دیکھتے ہیں, کئی دفعہ ہم خرچ کرتے ہیں پیسہ منافع کے لیے, ہو نقصان جاتا ہے, تو نتیجہ تو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا یہ طے شدہ بات ہے, اللہ نے فرما دیا کہ ہر ایک کا رزق میرے ذمہ ہے, تو بھروسہ اللہ پہ رکھے. اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی مسلمان دولت سے خریدا نہ جا سکے. اسے یہ پتا ہو کہ میرا رزق میرے رب نے مجھے دینا ہے, کوئی اسے پیسے دے کر یا لالچ دے کر اس سے غلط کام نہ کروا سکے. رہ گیا اسباب اختیار کرنا, تو اسباب اختیار کرنا, مزدوری کرنا یا کھیتی باڑی کرنا یا ملازمت کرنا یا کاروبار کرنا, یہ الگ سے اطاعت الہی ہے. اگر شرعی حدود کے اندر اور سنت کے مطابق ہو تو یہ الگ سے عبادت ہے. اب ضروری نہیں کہ اس پر وہی رزق مرتب ہو جو ہمارا انداز ہے. ہزاروں ایکڑ کی فصلیں تباہ ہو گئیں سیلاب سے. اب لوگوں نے تباہی کے لیے تو نہیں لگائی تھی, لیکن وہ سبب تو جاتا رہا. بہرحال رزق تو انہیں دے گا, جس طرف سے بھی دے گا, جو سبب بھی بنائے گا. تو اسباب اختیار کرے لیکن قلبی ارادہ اور امید اللہ پر. قولو تعالی ولئن اذقنا الانسان الی قوله تعالی عمل الصالحات. اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو ناامید اور ناشکر ہو جاتا ہے. اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی جو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا, اترانے لگتا ہے, شیخی بگاڑنے لگتا ہے. مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں. یعنی انسانی مزاج یہ ہے کہ اگر اس پہ تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سارے پچھلے جتنے سکھ اس کے تھے بھول جاتا ہے اور کہتا ہے جی ہماری عمر تو دکھ درد میں ہی گزر گئی. اگر ایک شخص 30-40 سال صحت مند رہتا ہے اور ایک دن درد ہو جاتا ہے دانت میں یا سر میں تو کہتا ہے جی ہمیں تو ساری عمر بیماریوں نے گھیرے رکھا, نا امید ہو جاتا ہے, میں مر جاؤں گا, میں نہیں بچ سکتا. اور اگر وہی تکلیف اللہ کریم رفع کر دیتے ہیں اور صحت دے دیتے ہیں تو پھر شکر نہیں کرتا, پھر بجائے شکر کرنے کے اترانے لگتا ہے کہ جی میں طاقتور ہوں, میں اتنا تکڑا ہوں, میں ٹھیک ہو گیا. تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ کو ہر حالت میں عیش ہو یا بلا ہو حق تعالی ہی پر وسوق اور توکل چاہیے. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ مصیبت میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور عیش و آرام میں بھی عظمت الہی کی بات کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ انسان کی طبعی حالت کو جان کر بیان فرمایا کہ رحمت کے بعد شدت ہونے پر یا سو کفران و مصیبت کے بعد اور نعمت ہونے پر فخر کرتا ہے. صابرین کو استثناء فرما کر مضمون بالا کی طرف میں سے فرمایا یہ عمومی جو انسانی مزاج ہے اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کریم سے امید بھی رکھتے ہیں, امید کرم بھی رکھتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. حضرت مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے کسی مجلس میں اور بیان یہ کر رہے تھے, یہی بات بیان کر رہے تھے جو ابھی اس آیہ کریمہ کے تحت ہوئی, کہ دکھ اور بیماری اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. مجلس میں بہت لوگ بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہ حضرت میں بڑا بیمار ہوں اور بہت پریشان ہوں تو میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے صحت دے. اب لوگوں نے سوچا کہ حضرت تو ابھی تک بیماری کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اب یہ آ گیا اب یہ کہتے ہیں اللہ مجھے بیماری سے نجات دے, اب دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی بار الہ تیرا یہ بندہ کمزور ہے, تیری بیماری والی نعمت برداشت نہیں کر سکتا, اس کو صحت کی نعمت سے بدل دے. تو اہل اللہ کا طریق یہ ہوتا ہے کہ دکھ ہو یا سکھ, بیماری ہو یا تکلیف, تنگی ہو یا فراخی, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یوں ہر دکھ بھی آسان ہو جاتا ہے. قوله تعالی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک ودائکم بہ صدرک, ترجمہ ہے سو شاید آپ ان احکام میں سے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں بعض کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں, آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے. ترک باز وحی سے مراد ترک تبلیغ باز وحی, اور سبب اس کا ذکر صدر ہے جو کلام سے معنی ہوتا ہے جبکہ متکلم مخاطب صحیح و محل اور قابل نہیں پاتا, اور یہ محل ترجیح طبی کے لیے ہے, کوئی اس کے مقتضا یعنی ترک کا وقوع نہیں ہوا تو اس میں دوام پر دلالت ہوئی. ایک یہ مرید کو جب کلام شیخ کی طرح ہوگا تو توجہ نہیں تو شیخ کا قلم مکمل ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ارشاد ضروری ہو تو شیخ کو اس انقباض کے اقتضاء یعنی ترک کلام پر عمل کرنا چاہیے. فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو چیز آپ پر وحی کی گئی ہے وہ جو سامنے مخاطب ہیں آپ ان پر بیان نہ کریں کہ آپ کا دل اس بات سے تنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخاطب یا جو سننے والا ہے سامنے جو بندہ ہے اس کے دل میں ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں کہ اس پر وہ حال بیان کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ یہ بات اس بندے کو نہ بتائی جائے, اس لیے کہ اس نے تردید ہی کرنی ہے یا اسے اس سے فائدہ ہونے والا نہیں. حالانکہ حضور نے عمر بھر ایسا کیا نہیں, لیکن بعض اوقات قلب اطہر پہ انقباض آ جاتا تھا. تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو حصول برکات کی نیت لے کر جائے اور دل کو فراخ کر کے جائے, ورنہ شیخ کے دل کے پہ بھی انقباض آ جاتا ہے اور جو چیزیں اسے اس کے لیے ضروری تھیں یا شیخ نے بتانی تھیں وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ اسے بتائے. اور یہ کیفیات قلبی ہوتی ہیں جو ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی آ کر بیٹھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ یہ اٹھ جائے. اب کوئی خاص یہ تو نہیں کہ کسی خاص بندے پر ضرور ہے کہ وہ بیٹھا رہے دوسرا اٹھ جائے, اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے اس میں استعداد قبولیت کی نہیں ہوتی, شاید اس کا ارادہ کوئی حصول برکات کی بجائے کوئی اور ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ جی میں بڑے قریب بیٹھتا ہوں, میں بہت معتبر ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میری جماعت میں بڑی عزت ہوگی, میں ہر وقت شیخ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں, میرا ظاہری رتبہ بڑھ جائے گا. یہ ساری چیزیں اس میں اپنا اثر چھوڑتی ہیں. اور اگر کوئی بھی غرض سوائے حصول برکات اور رضائی الہی کے ہو تو شیخ کے قلب پہ بھی انقباض آ جاتا ہے. اور فیض تو کیا ہونا ہے, وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. قوله تعالی فلم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ, اگر یہ کفار تم لوگوں کا کہنا نہ مانے تو یقین کر لو یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے. فرمایا اگر فرماتے ہیں کہ اگر کفار تم لوگوں کو کہنا نہ کر سکے تو یقین کر لو قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے, اور علم اور یہ علم تو مومنین کو اس سے کفار کے ظاہر ہونے سے قبل بھی حاصل تھا, یعنی اگر کافر اس کو قبول نہ کرتے تو بھی مومنین کو تو یقین تھا کہ قرآن اللہ کی طرف سے. تو اس سے فرماتے ہیں اس سے مراد علم کی قوت ہے, تو اس میں دلالت ہوئی کہ خالق کو قوت اعتقاد میں خاص دخل ہے. نزول قرآن خرق عادت ہے, معجزہ ہے, اور مومنین کو اس معجزے کی وجہ سے یقین کامل حاصل تھا. تو فرماتے ہیں کرامات سے بھی یقین جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتا ہے, ان کی یہ برکت ہوتی ہے. ورنہ تو پہلے بھی بندے کو اعتماد ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی کرامت دیکھتا ہے تو یقین مستحکم ہو جاتا ہے. قوله تعالی من کان یرید الحیات الدنیا, وہ شخص جو محض دنیا کی حیات دنیا اور اس کی رونق چاہتا ہے, روح میں ہے اس طرح تفسیر کیے جو شخص اپنے عمل اخروی سے حیات دنیا کا مثل جا اور مدہ کا قصد کرے ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا دنیا میں پوری دے دیتے ہیں بشرطے کہ ہم چاہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کے منہ میں لذات نفسانیہ مواجد تب یہ بھی داخل ہو گئے, کیونکہ یہ بھی دنیا ہی میں داخل ہے. بعض لوگ دینی علم بھی حاصل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں, اپنی بڑائی کے لیے. بعض لوگ کثرت عبادت کرتے ہیں, روزے کثرت سے رکھتے ہیں, نفلیں کثرت سے پڑھتے ہیں, تلاوت کثرت سے کرتے ہیں, لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ میری خدمت کریں, مجھے بہت پارسا سمجھیں, مجھے پیسے دیں, مجھے دولت دیں. تو مراد دنیا ہوتی ہے, آخرت نہیں ہوتی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وہ جو محنت عبادت مجاہدہ ہے اس کا بدلہ انہیں ہم دنیا میں شہرت سے یا دولت سے یا جو ان کا مقصد ہوتا ہے اس سے دے دیتے ہیں, اور جب وہ قبر میں آئیں گے یا برزخ میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے انہوں نے عبادت کی یا نہ کی وہ جو کی تھی اس کا معاوضہ تو دنیا میں پا لیا, اس وقت خالی ہاتھ ہوتے ہیں. تو اللہ کی عبادت محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ایک تو ہر بندے کا یہ جی چاہنے لگتا ہے کہ دوسرے مجھے نیک سمجھیں. یہ لوگوں کے نیک سمجھنے سے کیا ہوگا, معاملہ تو اللہ کے ساتھ. اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیک شمار ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی نیکی کا انکار کر دے, اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں نیک نہیں ہے تو ساری دنیا اسے نیک مانتی رہے, اس سے کیا ہوگا. تو فرمایا صالح کو معاملہ اللہ سے رکھنا چاہیے. یہ میرے مجاہدے پہ لوگ میری عزت کریں یا میرے مجاہدے پہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں یا یہ یا وہ. اور کچھ تو بندے میں یہ ہوتا ہے, کچھ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. کچھ تو بندہ, ہر بندہ انسان ہے, اس کے اپنے اندر خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے. کچھ یہ جو عقیدت مند جمع ہو جاتے ہیں یہ بھی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہاں کئی دفعہ ساتھی آتے تھے تو بعض ساتھیوں کو یہ گھیر لیتے تھے, کسی کے پاؤں دھلا رہے ہیں, کسی کے ہاتھ دھلا رہے ہیں, کسی کی ٹانگیں دبا رہے ہیں. بلاخر مجھے حکمن بیان کرنا پڑا. بیان کا بھائی جو اپنے ہاتھ پاؤں خود نہیں دھو سکتا وہ تیمم کر لے, وضو نہ کرے, کسی دوسرے سے نہ دھلائے. شرعی قاعدہ ہے معذور ہو تو تیمم کر لو, ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو نہ چلو بستر پر پڑے رہو, لیکن کسی دوسرے کو ٹانگیں دبوانے میں مت لگاؤ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی میں اپنے اس میں بھی تکبر پیدا ہوتا ہے, اور یہ جو آ جاتے ہیں نا ارد گرد ہواری, یہ اس تکبر کو بڑھانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی گھٹنے چوم رہا ہے. خدا کے بندو انسانوں کی طرح رہو, وہ بھی تمہارا انسان ہے, استاد ہے تمہیں اس سے فیض حاصل کرنا ہے، شیخ ہے اس کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن وہ کوئی ما فوق الفطرت ہستی تو نہیں بن گیا کہ تم نے اس کی پوجا شروع کر دی. تو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ کمی تو بندے میں خود بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، کچھ یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگانے والے بھی بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتے اور اس میں ایک وہم پیدا کر دیتے ہیں کہ میں کوئی ما فوق الفطرت انسان ہو گیا ہوں یا مجھ جیسا دوسرا کوئی نہیں. تو سالک کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ایسے شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. فرماتے ہیں سلوک میں اس کی مثال وہ شخص ہے جو اپنی وضع و ولایت ظاہر کرتا ہو اور الیا اللہ کے کلمات کے ساتھ تکلم کرتا ہو مگر باطن میں فاسق اور جاہل. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے سلوک سیکھا بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، لیکن وضع قطع بنا کر ایک ٹوپی پہنیں گے، اس پر ایک رومال لیں گے، اس کے اوپر ایک چادر لیں گے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی، آتا جاتا کچھ نہیں، طریقہ سیکھا نہیں، سلیقہ آتا نہیں، شکل ایسی بنائی ہے جیسے بہت بڑے مشائخ میں سے ہو. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں. سالک کے لیے یہ ہے کہ جو اس کا فطری اور طبی لباس جیسا وہ رہتا ہے ویسا ہی رہے، ضرورت نہیں ہے اسے کوہلیہ بنانے کی اور کوئی خاص شکل بنانے کی کہ لوگ اسے پارسا سمجھیں. قوله تعالی ونا ما نراک اتباک الذین هم ارازلنا، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا جو ہم میں سے بالکل رذیل ہیں، کمزور ہیں. اس میں اس شخص پر رد ہے جو ولایت کو شریف عرفی کے ساتھ خاص سمجھتا ہے. البتہ نبوت کو اللہ تعالی نے شرفاء کے ساتھ خاص فرمایا، کیونکہ اس میں وہ مسئلے ہیں جو نبوت سے مقصود ہیں کہ لوگ ان کا اتباع کریں، شرفاء کا اتباع سے شرفاء کو آ رہی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ غریب آدمی یا کمزور آدمی یا پیشہ ور ولی نہیں ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے. یہ سمجھا جائے کہ جی ولایت بڑے بڑے خاندانوں کو اور اعلیٰ لوگوں کو ہی ملے گی، ولایت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے جو طلب کرے جسے چاہے اسے عطا کرتے. لیکن فرماتے ہیں نبوت ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں کو ملتی ہے، اس لیے کہ نبوت کا اتباع سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور عام آدمی کے لیے یا شرفاء کے لیے بھی شرفاء کا اتباع کرنا ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، مزاج کے خلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کمزور کو ولایت نبوت دے دی جائے تو شاید جو سردار ہیں قوم کے یا بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہم اس جلاہے یا موچی کا اقتدا کیوں کریں. لیکن ولایت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ ولی کا اقتدا کوئی ضروری نہیں، اقتدا نبوت کا کیا جاتا ہے. تو ولایت کسی کو بھی مل سکتی ہے، یہ شرط نہیں کہ اعلیٰ خاندانوں سے. ہاں سلوک میں بھی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مناسب ہیں غوث یا کتب یا اس طرح کے جو منصب ہیں وہ عموماً اعلیٰ خاندانوں کو عطا ہوتے ہیں اور عموماً خلفائے راشدین کی نسل میں سے ہوتے ہیں. قوله تعالی انلزمکموها وانتم لها کارہون، تو کیا ہم اس کو تمہارے گلے مر دیں اور تم اس سے نفرت کی. روح میں روح البیان میں ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ منکر کو اہل اللہ سے استفادہ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اگر میرے نبی کی بات رد کرتے جاؤ تو میں زبردستی تم پر ہدایت ٹھونس دوں کہ تمہیں ضرور ہدایت نصیب ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں اسی طرح جس کے دل میں انکار ہو، دل سے عقیدت مند نہ ہو، اسے کسی ولی اللہ سے فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ برکات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں عقیدت نہ ہو. اور جب تک وہ منکر رہے گا منتفع نہیں ہو سکتا، جب تک انکار رہے گا فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی تعویذ دینے کی، لیکن میں اس لیے لکھ دیتا ہوں اور آیات قرآنی لکھ کے دیتا ہوں کہ لوگ پھر بے دینوں کے پاس چلے جاتے ہیں تعویذ لینے، اور وہاں دولت بھی ضائع کرتے ہیں اور عقیدہ اور ایمان بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو اس سے بچانے کے لیے، لیکن اگر کسی کے دل میں عقیدت نہ ہو، عجیب بات ہے، اسے فائدہ تعویذوں سے بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے. حالانکہ بے شمار لوگ بڑے بڑے خطرناک امراض سے صحت یاب ہو، کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی خطرناک مریض جو ہیں امراض، جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ کے کلام سے. لیکن جس کے دل میں عقیدت نہ ہو اسے فائدہ نہیں ہو. تو دو تین چار دفعہ پچھلے دنوں بھی یہ حادثہ ہوا، ساتھیوں کو ایک عادت ہے خود آئیں گے، نہ وہ میرا جی فلاں رشتہ دار ہے نہ وہ بھی بیمار ہے، اس کو تعویذ دے دیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کی عقیدت بھی کسی سے ہوگی، اس کا بھی کوئی پیر ہوگا، کسی کو وہ نیک سمجھتا ہوگا، اسے کہو اس سے لے. جب میرے ساتھ اس کا عقیدت کا تعلق نہیں ہے، تمہیں اپنا کام ہے وہ کرو، تم دوسرے کی کیا لگتے. یا اسے بتا دو کہ بھئی فائدہ ہوتا ہے، اگر اس کا دل مانے گا تو وہ بھی آ کے لے جائے گا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اپنا کام ضرور کیجئے، اپنی ضرورت کی چیز لیجئے، لیکن وہ فلاں پڑوسی اور اس کا بھائی بیمار ہے اور اس کا چچا زاد تھا، اس کے سسر کی بہنوئی کی بیٹی بیمار ہے، بھئی اتنا اس طرح میرے ساتھ نہ کیا کرو. ہر بندے کی اپنی کسی نہ کسی جگہ عقیدت ہوتی ہے، اسے وہاں سے لینے دو. قوله تعالى قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. آپ فرمائیے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم پر تم پر ہنستے ہیں جیسا کہ تم پر ہنستے تھے. دلالت ہے جواب بالمثل سے انتقام لینا، مکارم اخلاق کے منافی نہیں. علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے ان کی قوم کی عمرا، تو انہوں نے فرمایا آج تم ہنس لو ہم پر، وقت آ رہا ہے ہم تم پر ہنسیں گے. جب سیلاب آیا تو وہ سارے غرق ہو گئے اور صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں وہ بچے. تو فرماتے ہیں کہ جواب بالمثل، یعنی جیسا کسی نے کہا ہے ویسا ہی جواب دینا اخلاق کے منافی نہیں ہے، اس پر زیادتی نہ کرے، لیکن جو اس نے کہا ہے ویسا کہا جا سکتا. قولو تعالی ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی یرکب معانا. قولو تعالی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ علیحدہ مقام پر تھا، کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. تو یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں جس پر وہی رحم کر. اس میں دلیل ہے کہ اسباب عزون فی ما کی مباشرت توکل کے مخالفت نہیں، جیسے کشتی نوح میں سوار ہونا اسباب غیر معزون فی ما کی مباشرت منافی توکل ہے، جیسے کنان کا پہاڑ کی پناہ لینا. وہ اسباب جن کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو اور اجازت دی ہو، وہ اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے سلامتی کا سبب بنایا تھا سیلاب میں، تو سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا توکل کے منافی نہیں. لیکن ان کے بیٹے نے کیا کہا، انہوں نے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یا سمنی من الماء، مجھے پہاڑ طوفان سے بچا لے گا. فرمایا یہ توکل کے منافی ہے، کیونکہ اللہ نے پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی اجازت نہیں دی تھی، صرف ایک سبب تھا بچنے کا اور وہ تھی کشتی نوح علیہ السلام. تو پہاڑ پر چڑھا غرق ہو گیا اور توکل کے بھی خلاف تھا. تو تو فرماتے ہیں کہ جو معزون یعنی جن کی اجازت دی گئی ہے, ایسے اسباب جن کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی, وہ اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. جیسے بیمار کے لیے علاج کرنا سنت ہے. اب بیمار ہو گیا جی میں دوائی نہیں لیتا, اللہ کریم خود ٹھیک ہے, ٹھیک تو اللہ نے ہی کرنا ہے, لیکن دوائی لینا یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ بیماری کا علاج کیا جائے, تو یہ توکل کے منافی نہیں. یعنی جن امور کی اجازت ہوتی ہے ان کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, یہ توکل میں داخل ہے. قوله تعالى يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح یہ شخص تمہارے گھر والوں سے نہیں, یہ تباہ کار ہے. رول بیان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب شرف نسب کے ساتھ صلاح نہ ہو وہ کل ادب ہے. یعنی سگا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا, اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے, اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کا کردار جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو فرماتے ہیں شرف نسب یعنی نسبی تعلق تب معتبر ہے جب اتباع بھی کیا جائے. بعض لوگ سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا نہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے نہ کردار صحیح ہوتا ہے, تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں عقیدہ بھی درست ہو, اتباع بھی کرے اور نسبی تعلق بھی ہو تو پھر نور علی نور ہے, پھر اس کا شرف ہے, پھر اس کے لیے عزت و احترام ہے, اس کا ایک مقام ہے. لیکن اگر اتباع نہ کرے اور محض نسبی تعلق ہو بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. قوله تعالی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. مجھے ایسی چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں, یعنی جس کے ثواب و غیر ثواب ہونے کا علم نہ ہو. مشتبہ الحال دعا سے نہیں ہے, جو امر معلوم تھا اس کی دعا سے نہیں, بدرجہ اولا مفہوم ہوگی. قضاء پھر سے ہمارے زمانہ کے مشائخ کی دعاؤں کا حال معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جس عمر کے لیے درخواست کیا اس کے لیے دعا کرنے کو شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح بعض سالکین بعض ماجد کی دعا کرتے ہیں حالانکہ ان کا ضرر نفع کچھ معلوم نہیں. فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام نے بیٹے کی بچانے کی دعا کی تو اللہ کریم فرمایا کہ جس بات کے نفع و نقصان کا آپ کو علم نہیں ہے اس کی درخواست مت کیجئے. اور انہوں نے اللہ کریم سے معذرت چاہی, توبہ چاہی, معافی چاہی. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جس پیر کو جس شیخ کو کہو جی دعا کرتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے دعا پہ شروع ہو جاتا ہے. دعا کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں نفع ہے تو دعا کرو, اور جب جانتے ہیں کہ اس میں نفع نہیں ہے نقصان ہے تو اس کے لیے دعا کرنا منع ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب یہ کیسے پتا چلے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ امور شرعی جو شرعاً جائز ہیں ان میں نفع ہی نفع ہے, ان کے لیے دعا کی جائے. کسی غیر شرعی کام کے لیے دعا نہ کی جائے کہ کوئی ڈاکو آپ کے پاس آ جائے, حضرت دعا فرمائے میرا ڈاکہ کامیاب رہے, اور حضرت دونوں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوں کہ یا اللہ اسے کامیابی عطا کر. تو ایسی چیزیں ممنوع ہیں. دعا کے بھی آداب ہیں. کوئی ایسا کام جو اللہ کے حکم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ وہ دعا کرنا بھی گستاخی شمار ہوگا. حضرت بڑے دکھ سے لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشائخ کا تو حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت دعا ہی میں لگے رہتے ہیں, اور بعض سالکین بھی بعض احوال و مواجید کی دعا کرتے ہیں. یعنی بعض صوفی بھی عجیب عجیب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں مرتبہ دے دے, فلاں مقام دے دے. انہیں یہ پتہ نہیں کہ مجھ میں اس کی اہلیت ہے یا نہیں, یا وہ ہوگا تو میرے حق میں بہتر ہوگا یا خراب ہوگا, میں اگلے حال سے بھی جاتا رہوں گا. تو فرمایا ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے, مقصد حصول رضا باری ہو. اب آگے جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. قوله تعالى يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة تن إلى قوتكم. اے میری قوم تم اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ ہو, خوب بارشیں برسائے گا اور تم کو قوت دے گا. اس میں دلیل ہے کہ طاعت کو راحت دینیہ اور خوش عیشی میں بھی دخل ہے. یعنی جو آدمی نیکی کرتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے موافق رہتا ہے اسے دنیا میں بھی آرام اور غلبہ اور طاقت نصیب ہوتی. یہ جو دنیاوی اثرات ہیں, اگر ایک آدمی کا ایمان اور عقیدہ بھی درست ہے اور وہ عمل بھی اس کا صالح ہے تو دو عالم میں اس کو خوشی اور راحت اور قوت نصیب ہوتی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیاوی امور کے لیے اگر کوئی حضور کا اتباع کسی کام میں اختیار کرتا ہے تو دنیا میں وہ کافر بھی ہو اس کام میں کامیاب رہتا ہے. اور یہی راز ہے. آج یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی مسلمان تو ذلیل و خوار ہو گئے اور مغرب کے کافر جو ہیں ان کے پاس بڑی طاقت ہے, کفار کے پاس طاقت ہے, وہ چین میں ہو, جاپان میں ہو, یا وہ امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو, ان کے پاس بڑی طاقت ہے, مسلمانوں کے پاس نہیں. تو ہم اگر اسباب دینیہ پہ غور کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ ساری اقوام جہالت میں ڈوبی ہوئی تھیں اور انتہائی درجے کے ظالم بھی تھے, بدکار بھی تھے, بھوکے بھی تھے, لٹیرے تھے, مفلس تھے. ان کے ہاں نہ کوئی انتظام و انسرام ہوتا تھا, نہ ان کے ہاں کوئی شرافت تھی, نہ ان کے ہاں آسودگی تھی. اسلام کے غلبے کے بعد انہوں نے حضور کو نبی تو نہیں مانا, لیکن جو معاشرے میں اصلاحات حضور نے کیں اور جو چیزیں نافذ کیں ان کا مطالعہ کر کے انہوں نے وہ چیزیں اپنا لی. مثلا تجارت میں انہوں نے اصول بنا لیا دیانتداری کو, معاملات میں راست بازی کو اور ذمہ داری پوری کرنے کو. تو جہاں جہاں انہوں نے اسلام کے اصول اپنائے دنیا میں بھی وہ طاقتور بھی ہو گئے, آسودہ حال بھی ہو گئے. اب اتنا فرق ہے کہ یورپ میں آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ چیزیں لگی ہوتی ہیں سامنے دیکھنے کے لیے, آپ کو یہ جوتا پسند ہے, آپ نے کہا مجھے یہ جوتا چاہیے, وہ جو لگا ہوا ہے اس پہ ڈسپلے پہ یا نمائش پہ وہ لگا رہتا ہے, اس کا وہ بند پیکٹ آپ کو اندر سے سٹور سے نکال کے دے دیتے ہیں, آپ نے لیا گھر چلے گئے. اب جب آپ نے کھولا تو اس جوتے میں کہیں کٹ لگا ہوا تھا یا کوئی خرابی تھی, تو آپ کو ایک فون کرنا ہے دکاندار کو, بھائی آپ نے جو جوتا مجھے دیا اس میں نقص. ان کی اپنی گاڑی آئے گی, اپنا ان کا اپنا بندہ آئے گا, دوسرا جوتا لے کر آئے گا, پہلے خراب والا لے جائے گا, اچھا دے جائے گا, آپ سے معافی بھی چاہے گا کہ آپ کو تکلیف. یہ تو کاروباری اصول ہے, یہ تو یورپ تو چھین کر کھانے والا تھا, امریکہ تو چھین کر, کس نے بتایا. اب یہاں ہم اپنے ملک میں دکان سے چیز خریدتے ہیں, وہ ہمیں دکاندار رسید دیتا ہے, اگر الٹ کر دیکھیں تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوگی, ہاں وہ گلی سڑی ہے جیسی ہے, وہ وہیں پیچھے لکھ کے دے دیتا ہے کہ دکان میں کھڑے کھڑے بھی آپ نے پیمنٹ کر دی اب واپس نہیں ہوگی. یار یہ کون سی دیانتداری, پیمنٹ کی تھی صحیح چیز کے لیے, غلط کے لیے تو نہیں کی تھی, آپ نے غلط دے دی. تو وہ جو علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ مسلم معین ہوا کافر تو ملے حورو قصور, جو سلیقے مسلمان کو اپنانے چاہیے تھے وہ کافر نے اپنا لیے تو دنیوی غلبہ تو اسے بھی حاصل ہو گیا. اب اگر مومن بھی وہ سلیقے اپنائے تو یقیناً کافر سے زیادہ غلبہ اسے نصیب ہوگا کہ اس کے پاس ایمان بھی ہے اور اتباع بھی ہے. تو اس طرف تو ہم جاتے نہیں, بلکہ میں ایک تو ہمیں خبروں والوں نے پتہ نہیں یہ سچ بتاتے ہیں یہ جھوٹ بتاتے ہیں. اب یہ خبریں اخبار پڑھنا اور ٹی وی دیکھنا تو بند کر دینا چاہیے, ایک تو انہوں نے ہمارے دماغ خراب کر دیے. اب یہ ایسا میڈیا بے لگام ہوا ہے کہ ہر برائی کو اچھالتے ہیں اور کبھی کسی بھلائی کی کوئی خبر نہیں ہوتی. ایسے پتہ چلتا ہے جیسے 20 کروڑ بندوں میں نیکی کوئی نہیں کرتا، سارے برائی ہی کرتے ہیں، صرف برائی خبر بنتی ہے، نیکی کی خبر ہی کوئی نہیں. تو کل ایک خبر ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ فیصل آباد سے کوئی 3 لڑکیوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ ہم سے ماں اور باپ بدکاری کرواتے ہیں اور نہ کریں تو مارتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں. تو اس نے پولیس کو حکم دیا اور وہ ایس پی نے چھاپہ مارا، لڑکیاں برآمد کیں، سیشن جج کی عدالت میں پیش کی، انہوں نے وہی بات دہرائی. اب یہ ایسا بندہ مسلمان بھی ہے؟ سوچا نہیں جا سکتا کہ سگی ماں، سگا باپ، سگی بیٹیوں کو چند پیسوں کے لیے برائی پہ لگائیں. وہ جو فلڈ والوں کو اور ان سیلاب زدگان کی کر رہے ہیں، تو ان کی تنظیم کل وہ بتا رہے تھے، ان کا نمائندہ بتا رہا تھا کہ جی ہم نے انہیں خیمے لگا کر دیے، ان کو کھانا دو وقت کا پکا پکایا، دال روٹی مہیا کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے، تو یہ کہیں سے کیبلیں لگا کر لے آئے اور ٹی ویاں اٹھا کر لے آئے، کھانے کو نہیں ہے لیکن وہ خیموں میں لگا کر ہندوستانی فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھے. اور عورتیں کہتی ہیں ہمیں وہ کریمیں لا کر دو جن سے رنگ گورا ہو. یہ خبریں سن کر میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم انسان بھی ہیں، عام نارمل انسان بھی ہو. گھر بہ گئے، گاؤں بہ گئے، لاکھوں لوگ غرق ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی غرق ہو گئے، گردا گرد پانی ہے، سڑک کا ایک کنارہ ہے اس پہ آپ خیمے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو انڈین فلم بھی یاد ہے اور رنگ گورا کرنے کی فکر بھی ہے. یہ موت کے منہ میں بیٹھ کر بھی اگر ہمیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی دیانت و امانت کا خیال نہیں ہے، شرافت کا، تو کب آئے گا؟ منیر نیازی، اللہ اس کی مغفرت کرے، بیچارہ فوت ہو گیا، اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ اس کی بھی بیعت تھی، تو ایک دن مجھے سنانے لگا کہ حضرت اس قوم کا حال یہ ہے کہ کسی آدمی کو دریا میں اترا تو اسے مگر مچھ نے نگل لیا، اور وہ اسے نگلے جا رہا تھا، آدھا بار تھا آدھا مگر مچھ کے منہ میں، لیکن مزے سے سگریٹ لگائی ہوئی تھی. تو کنارے کے قریب کوئی دوسرا بندہ کھڑا تھا، تو وہ اس نے دیکھا تو اسے کہنے لگا یار ذرا سگریٹ دو، میں بھی اپنی سگریٹ سلگا لوں. یعنی دونوں کو یہ فکر نہیں تھی کہ مگر مچھ کھایا جا رہا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہتا تھا یار نیاز صاحب آپ کا مزاج ہی ایسا ہے، اتنا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ دو خبریں کل سن کر تو میں نے کہا وہ سچ کہتا، میرا عام لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہے، وہ عام لوگوں سے ملتا تھا، اس کا تجربہ تھا، وہ ٹھیک کہتا تھا. یہ عجیب قوم ہے کہ آدھا مد گرمش نکل گیا لیکن وہ مزے سے سگریٹ پی رہا ہے. دیکھو سیلاب جیسی آفت نے انہیں کھا لیا، شاید کئیوں کے بچے، کئیوں کے بھائی، کئیوں مال مویشی، گھر تو سب کا گیا، لیکن انڈین فلم کی اور رنگ گورا کرنے کی فکر وہاں بھی ہے. تو ایسی قوم کو کیا کہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوله تعالی فقیدونی جمیعا، سو تم میرے ساتھ داؤ گھاٹ کر، یعنی اپنا سارا زور لگا لو. ہود علیہ السلام کا بڑا قوی توکل معلوم ہوتا، کیا تمام قوم میں تنہا تھے، پھر بھی آپ نے ان کی کیسی مذمت کی اور ان کو کیسے فرمایا کہ یہ توکل کا کمال ہے کہ ساری قوم ان کے خلاف تھی، لیکن ہود علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کل پھر تمہیں افسوس نہ رہے، جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تباہی تمہارا مقدر ہے، تم ذلیل ہوگے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اور وہی ہوا، قوم تباہ ہوئی اور وہ بچ گئے. قوله تعالی وعصا رسولا، اور اس کا رسولوں کا کہنا نہ مانا. ایک رسول کے اسیان کو سب رسول کے اسیان کا مقصود سب کا واحد ہے. اس میں اشارہ ہو گیا کہ بعض مقبولین پر انکار ایسا ہے جیسے سب مقبول. انکار تو قوم نے ایک رسول کا کیا تھا، ارشاد ہوا کہ انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ منصب رسالت سب کو اللہ کی طرف سے ملا، دوسری بات یہ ہے کہ پیغام سب نبیوں کا ایک تھا، ایک کا جھٹلایا تو سب کا جھٹلایا. تو فرمایا انہوں نے ایک رسول کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے اصحاب رسول ہو اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ کسی ایک ولی اللہ کی بھی توہین کی جائے تو یہ ایسے ہے جیسے سب کی جائے. اگر کسی شیخ کی، کسی نیک کی، کسی بزرگ کی کوئی توہین کرتا ہے تو گویا اس نے تمام بزرگان دین کی توہین کی، اس میں اس کا اپنا شیخ بھی شامل ہے کہ وہ بھی اسی صف میں ہے. تو فرمایا اس سے بچنا چاہیے. قوله تعالى على بعد لعاد قوم هود، رحمت سے دوری ہوئی عاد کو جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. اس میں دلیل ہے اس پر کہ معاندین پر حق پر ہلاکت کی دعا کرنا کمال کے منافی نہیں، یعنی اگر کوئی بالکل ہی حد سے گزرنا شروع کر دے اور حق کا راستہ روکنا شروع کر دے تو حق کے غلبہ کے لیے اس کی تباہی کی دعا کرنا جو ہے یہ کوئی کمال کے منافی نہیں ہے، کرنی چاہیے. انبیاء نے بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے جو بالکل حق کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کی تباہی کی گزارش کی ہے. قوله تعالی فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہیں لگا یہ طلب ہوا بچھڑا لائے. اس میں دو امر پر دلالت، ایک بات آداب ضیافت پر کہ ٹھہرانے میں اکرام کرے اور طعام سے اکرام کرے، دوسرے اس امر پر بعض اوقات بعض حکمت سب کاملین کو بھی کشف نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اس طرح، لوط علیہ السلام نے اول ذرہ میں ملائکہ کو نہیں پہچانا. فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ کچھ ملائکہ انسانی شکل میں حاضر ہوئے تو آپ انہوں نے بٹھایا اور فوراً ایک بچھڑا ذبح کر کے پورا بچھڑا تلوا کر لے آئے. تو فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو مہمان کا اکرام کرے اور اپنی طرف سے جتنی جرات ہے اتنا اچھا کھانا دینا بھی اکرام ضیافت میں شامل ہے، مہمان کی عزت میں شامل ہے، جو اس کے توفیق ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھانا پانی دے. دوسرا فرماتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کاملین کو بھی بعض دفعہ کسی مسلط کی وجہ سے اللہ کریم کشف نہیں کراتے. اب یہی ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ فرماتے ہیں کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمانوں کی بادشاہتیں کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ دی. اور یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ فرشتے آئے تو ان کے لیے بچڑا تل کے لئے سمجھا کہ مہمان ہی ہے، انسان ہے، یہ کشف نہیں ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں جب تک انہوں نے بتایا نہیں. تو کشف بھی اللہ تعالی کے اپنے دست قدرت میں ہے، جو بات چاہتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، جب نہیں چاہ. اسی طرح جب وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ تو فرشتے تھے، قوم لوط نے گھیرا ڈال دیا تو لوط علیہ السلام گھبرا گئے. ذالک یوم النصیب، فرمایا آج بہت مشکل دن آ گیا ہے مجھ پر، میری زندگی کا مشکل ترین دن ہے، میں ان بچوں کو کیسے بچاؤں گا. تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان سے نبٹ لیں گے. تو نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں نہ لوط علیہ السلام، حالانکہ دونوں نبی تھے. تو فرمایا یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو کسی صاحب کشف کو بھی کشف نہیں ہوتا. قوله تعالی الد وانا عجوز وهذا بالي شيخا، ان کا اب میرا بچہ ہوگا حالانکہ میں بہت بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بہت ضعیف ہو چکے ہیں. اس میں دلیل ہے اس پر کہ اسباب کو اعتبار تعجب کرنا مسلسل کا کامل یقین منافی نہیں. فرمایا بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے عقل کو حیران کر دیتی ہیں، تو اس پر حیرت کا اظہار کرنا عظمت الہی کے منافی نہیں. انسان پھر انسان ہے. جیسے مائی صاحبہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا تو انہوں نے کہا اس عمر میں میں تو ضعیف اور دوری ہو بوڑھی ہو چکی ہوں, کمر دوری ہو گئی اور ساری عمر میں بانجھ رہی, میری اولاد ہی نہیں ہوئی, اور یہ میرے میاں جو ہیں یہ بھی بہت ضعیف ہو چکی ہیں, تو اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا تعجبین من امر اللہ, آپ کو اللہ کے حکم پر حیرت ہو رہی ہے؟ تو پھر انہیں اطمینان ہو گیا کہ اللہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی چیزیں ضرور پذیر ہوتی ہیں کہ بندہ اس پہ حیرت کا اظہار کرے تو عظمت الہی کے منافی نہیں. اتعجبین من امر اللہ, فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہو, یہ دلیل ہے کہ ملائکہ کا غیر نبی کے ساتھ کلام کرنا ممکن ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے جب یہ کہا کہ میں ضعیف ہوں اور یہ میرے میاں بھی ضعیف ہیں, اب ہماری کیا اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے حکم پر حیرت ہے, تو اس میں فرمایا اس میں دلیل ہے کہ غیر نبی سے بھی فرشتوں کا کلام ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو نبیہ نہیں تھی, کوئی عورت تو نبی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی سے فرشتوں, یہ دلائل السلوک میں ہم پڑھ چکے ہیں. قولو تعالی یا قوم ہاؤلاء بناتی, لوط علیہ السلام فرمانے گے کہ آئے میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. رول بہان میں ہے کہ اس سے مطلب ان سے نکاح کر لو, مقصود اس سے اپنے مہمانوں کی ابرو کا بچانا تھا. یعنی لوط علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور میرے مہمانوں کو ایذا نہ دو. اس میں دلالت ہے کہ عرف و رسم پر مصلحت شریعہ مقدم ہے. یعنی ایک عرف کہتے ہیں جو ہمارے معروف قاعدے ہوتے ہیں, برادریوں کے رواج ہوتے ہیں, رسوم ہوتی ہیں, ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ ایسے کیا جاتا ہے, تو اس پر مصلحت شریعہ مقدم ہے. یعنی زیادہ جو ہے کام شرعی مصلحت کے مطابق کرنا چاہیے, برادری یا خاندانی رسوم کے مطابق نہیں. اور شرع کے مقابلے میں عرف کا اعتبار نہیں, شریعت کے مقابلے میں یہ جو برادریوں کے رواج ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چنانچہ اپنی لڑکیوں کا خود پیش کرنا عرف کے خلاف تھا, یہ تو مطلب رسم کے خلاف تھا کہ کوئی بیٹی والا کہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. یہ تو شروع سے آ رہا ہے کہ بیٹے والے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں رشتہ دے دو, لیکن چونکہ شرعی مسئلہ تھی تو آپ نے خود کہا یار میری بیٹیوں سے نکاح کر لو, میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرو. لیکن آپ بمقابلہ وقایع ضعیف کے مقصود شرعی اس کی کچھ پرواہ نہ کی, چونکہ وہ جو عرف تھا یعنی جو رواج تھے وہ دنیا کے بنائے ہوئے تھے, اور یہ مسئلہ شرعی تھی کہ مہمانوں کی عزت بچائی جائے یا انہیں تکلیف سے بچایا جائے. تو انہوں نے کہا یار میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو, میں رشتے دینے کو تیار ہوں, میرے مہمانوں کو ایذا نہ دو. تو فرماتے ہیں کہ رسوم جو ہوتی ہیں برادری کی ان پر احکام شرعی افضل ہیں اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے. جبکہ آج کے دور میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خوشی کے کام کی تو بات ہی نہ کریں, ہم تو جنازے بھی رسومات کے مطابق کرتے ہیں, شریعت کی پرواہ نہیں کرتے, حالانکہ احکام شرعی کو مقدم رکھنا چاہیے رسومات سے.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔